اس نے عربی مطلب سمجھائی نہیں، عربی مطلب. السلام علیکم، میری آواز اگر آپ پہنچ رہی ہے تو بتا دیں.
اچھا.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین. قال البخاری رحمہ اللہ، باب حفظ العلم. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، علم کے یاد کرنے کا باب، علم کی حفاظت کا باب. اس باب کے تحت امام بخاری جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس کا نمبر 118 ہے، نمبر مسلسل 118 ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ ہمیں عبد العزیز بن عبد اللہ الاویسی المدنی نے یہ حدیث سنائی ہے. قال حدثنی مالک، اس نے کہا کہ مجھے امام مالک نے، مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے، مالک بن انس رحمہ اللہ نے یہ حدیث سنائی ہے. عن ابن شہاب، وہ ابن شہاب الزہری سے بیان کرتے ہیں، عن الاعرج، وہ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج سے، عن ابی ہریرہ تھا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں. اس حدیث کے سارے راوی مدینے کے رہنے والے تھے، مدنی راوی تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الناس یقولون، بے شک لوگ کہتے ہیں، اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے کثرت کر دی ہے، بہت زیادہ کر دیا ہے، یعنی کثرت سے حدیثیں بیان کی ہیں، بہت زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں. معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے بہت زیادہ حدیثیں بیان کر دی ہیں. لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہ یہ چاہتا تھا کہ حدیثیں تھوڑی بیان ہوں. اس گروہ کا جواب دیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی صحابہ کی ایک جماعت ایسی تھی جو کہ کثرت سے حدیثیں بیان کرتے تھے، جس طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اس طرح اور بہت سے صحابہ. صحابہ میں بعض تھوڑی حدیثیں بیان کرتے تھے اور بعض زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے. تھوڑی حدیثیں بیان کرنے والے احتیاط کی وجہ سے تھوڑی حدیثیں بیان کرتے تھے، اور جو کثرت سے بیان کرتے تھے وہ علم آگے پہنچانے کے لیے، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے کثرت سے حدیثیں بیان کرتے تھے. یہ دونوں موقف صحیح ہیں، دونوں فریقوں نے اپنے اپنا کام کیا ہے، امت کو فائدہ پہنچائے ان صحابہ سے जिन्होंने कसरत से हदीसें बयान की। वलौला आयतान, फी किताब अल्लाह, अगर अल्लाह की किताब में दो आयतें ना होती, मा हद्दस्तु हदीसन, तो मैं एक हदीस भी बयान ना करता। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि कुरान मजीद में अगर दो आयतें ना होती ना, तो फिर मैं एक हदीस भी बयान ना करता। यानी मुझे कोई हदीसें बयान करने का शौक नहीं है, मैं तो कुरान करीम पर अमल करते हुए, अल्लाह के इरशाद पर अमल करते हुए ये हदीसें बयान करता हूं। फिर फरमाया सुम्मा यतलु, फिर वो तिलावत करते थे कुरान मजीद में। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यनात, वल्हुदा मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब, اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون। बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उसमें से जो कि हमने वाज़े निशानियां उतारी और हदायत उतारी, इसके बाद कि हमने लोगों के सामने किताब में इसे बयान कर दिया, इन लोगों पर अल्लाह की लानत हो और लानत करने वालों की लानत हो। इल्लल्लज़ीन ताबू व असलहू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की और इस्लाह की, वो बयानू और बयान किया। फउलाइक अतूबु अलैहिम, बस इन लोगों की तौबा में कबूल करता हूं। वह अनत अत्तवाबुर रहीम, और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 159 और 160। इन दो आयतों में उन लोगों पर लानत भेजी गई है जो इलम छुपाते हैं, जो लोगों के सामने इलम बयान नहीं करते। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी हदीस बयान करने के अमल की दलील कुरान करीम से बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि इलम छुपाने से मना फरमाया है, इसलिए मैं इलम नहीं छुपाता, और अगर ये दो आयतें ना होती ना, तो मैं कभी हदीस बयान ना करता। हदीस में भी आया है कि मनसो इलान इल्मिन, अगर किसी आदमी से इलम के बारे में पूछा जाए फिर वो उसको छुपा दे, तो उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी, आग की लगाम से जकड़ा जाएगा। इन इख्वानना मिनल मुहाजिरीन, उन्होंने कहा कि हमारे मुहाजिर भाई जो थे, कान यशगलहुम सफ़्क़ु बिल अस्वाक, वो बाजारों में خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے. یشغلوہم ان کو مشغول رکھتا تھا. اصف کو صف کہتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ کو مارنا, یعنی سودا بیچنا سودا خریدنا. تو وہ دکانداری میں مصروف رہتے تھے. وَإِنَّا إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ اور ہمارے انصاری بھائی کی کان یش غلوہم العمل فی اموالہم وہ اپنے اموال میں مشغول رہتے تھے. انصاری بھائی اپنے اموال, اموال سے مراد ان کی زمینیں ہیں, زمینوں میں مشغول رہتے تھے, ذمہ داری کرتے تھے, جانور وغیرہ پالتے تھے. تو انصاری صحابہ زمینداری میں مصروف تھے اور مہاجرین دکانداری میں مصروف تھے اکثریت. اس کی تائید اس مشہور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور حدیثیں آپ سے سنتا تھا, دین کی باتیں. دوسرے دن میں اپنے کام میں مصروف رہتا تھا اور میرا انصاری, ہاں جی جس کرے تو کہے شرارت کی نا. کس نے ڈسکر تو ہونی آئی پہلے السلام علیکم. وہ اچانک کمپیوٹر ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں. اب ہاں جی آواز میری سن رہے ہیں ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں کہاں سے یہ بات کٹ گئی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اخواننا من المہاجرین ہمارے مہاجر بھائی کان یشغلہم الصفق بالاسواق وہ بازاروں میں دکانداری میں خرید و فروخت میں مصروف رہتے تھے. وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ اور ہمارے انصاری بھائی اپنے اموال یعنی زمینوں میں کام کرنے میں مشغول رہتے تھے, مصروف رہتے تھے. وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور بے شک ابو ہریرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، آپ کی صحبت کو لازم پکڑتے تھے. ان کا تو دن اور رات، اٹھنا بیٹھنا سارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا. وہ تو آپ کے ساتھ رہتے تھے. بے شبع بطنی، بس جو کھانا ملتا بس اسے پیٹ بھرتے، اور کوئی ضرورت نہیں تھی. اصحاب صفہ میں تھے، مسجد نبی میں قیام کرتے تھے. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت سے انتہائی کمزور ہو کر گر جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے. اور یہ واقعات حدیث کی کتابوں میں صحیح سندوں سے موجود ہیں. تو انہیں تو کوئی ضرورت تھی نہیں، مقصد صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زیادہ سے زیادہ یاد کر لیں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیں. اس وجہ سے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہلے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. جلیل القدر صحابہ اکرام، مثلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دوسرے صحابہ اکرام، ان پر اعتماد کرتے تھے، ان کی تصدیق کرتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک دفعہ صدق ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا. اسی طرح ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، آپ ہم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. آگے فرمایا، وَيَحْزُرُ مَا لَا يَحْزُرُونَ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے مقامات پر حاضر رہتے تھے جہاں دوسرے لوگ حاضر نہیں رہتے تھے. یعنی کوئی تو اپنی زمینوں میں مشغول ہے، کوئی بازار میں مشغول ہے، ہر وقت تو آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے. تو ایسے اوقات میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے جب دوسرے حاضر نہیں ہوتے تھے. وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور ایسی حدیثیں وہ یاد کرتے تھے جو دوسرے لوگ یاد نہیں کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں یاد کرتے تھے. تو یہ حدیث باب کے مطابق ہے، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہے اور ان کی سچائی بھی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا عذر بیان کرتے تھے، اپنی حیثیت بیان کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہا ہوں، اگرچہ چار سال ہو رہے تھے، تین سال اور کچھ زیادہ، لیکن چار سالوں میں اتنا علم سیکھ لیا، اتنا علم یاد کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی. تو وہ اسے اپنی زندگی میں بیان کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شاگرد بھی اتنی کثرت سے عطا کیے کہ اتنے کسی صحابی کے شاگرد نہیں، 700 سے زیادہ، 800 کے قریب ان کے شاگرد تھے. تو پورا ایک مدرسہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پورا مدرسہ تھا. اگلی حدیث ہے 119 نمبر. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن ابی بکر ابو مصعب ہمیں یہ حدیث ابو مصعب نے احمد بن ابی بکر نے بیان کی. یہ الزہری کے لقب سے مشہور ہیں, یہ امام زہری کے علاوہ دوسرے اور مدینہ کے رہنے والے تھے, امام مالک کے مشہور شاگردوں میں سے تھے. ان کا لکھا ہوا موطا جو ہے اس کے یعنی ان کی روایت کا موجود ہے. قال حدثنا محمد ابن ابراہیم ابن دینار انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن ابراہیم بن دینار نے یہ حدیث بیان کی, مدینہ کے رہنے والے تھے. عن ابن ابی ذہب وہ محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ذہب المدنی سے بیان کرتے. عن سعید بن المقبوری وہ سعید بن کیسان المقبوری سے بیان کرتے. عن ابی ہریرہ تھا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے. سابقہ حدیث کی طرح اس حدیث کے بھی سارے راوی مدینہ کے رہنے والے مدنی راوی تھے. قال قل تو یا رسول اللہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا انی اسمع منک حدیثا کثیرا, میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں. انساہو جنہیں بھول جاتا ہوں, یعنی آپ کی حدیثیں میں آپ سے سنتا ہوں اور ان میں سے بھول جاتا ہوں, مراد ہوگی کہ بعض بھول جاتا ہوں. مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ صلاحیت دے دے کہ میں آپ کی حدیثیں یاد رکھوں اور بھولوں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بڑا شوق تھا کہ وہ حدیثیں یاد کریں, اسی وجہ سے وہ محنت کرتے تھے, حدیثیں یاد کرتے تھے. قال ابسط رداءک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھا دے. فبسطہ, انہوں نے کہا کہ میں نے وہ چادر بچھا دی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فوراً اس پر عمل کیا اور چادر بچھا دی. قال فغرف بیدیہ, آپ نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا, دو ہاتھوں کا جس طرح اس میں پانی ڈالتے ہیں. ثم قال ضمه, پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو بیچ لو, یعنی چادر کو اب لپیٹ لو اپنے سینے کے ساتھ, دبا لو جس طرح کہ کوئی آدمی چھوٹے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے بیچ لیتا ہے. فضممت ہوں, تو میں نے اس چادر کو اپنے ساتھ بیچ لیا, دبا لیا. فما نسیت شیئا بعدہ, تو اس کے بعد میں کوئی چیز بھی کبھی نہیں بھولا, کوئی چیز بھی مجھے نہیں بھولی, یعنی پھر ساری حدیثیں مجھے یاد نہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فوالذی بعث بالحق, اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا. ما نسیت شیئا سمیت منہ, मैंने जितनी भी चीजें आपसे सुनी थी उनमें से कोई भी नहीं भूला। सही मुस्लिम की हदीस में आता है फमा नसीतु बाद ज़ालिकल यौम शैयन हद्दसनी बिही, उस दिन के बाद कोई चीज भी, कोई ऐसी हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने बयान की फिर वो उसे मैं नहीं भूला। और एक और सही रवायत में आता है फमा नसीतु मिन मकालती तिलक मिन शय, आपने उस दिन जो कलाम फरमाया था उसमें से कोई चीज भी नहीं भूला। इन सारी रवायतों का मजमू यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जितनी हदीसें बयान की उनमें से कोई एक हदीस भी सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं भूले। और इसके बाद आपकी वफात तक जितनी हदीसें भी आपसे सुनते रहे उनमें से कोई भी नहीं भूले। तो ये नबवी दुआ रसूलुल्लाह सल्लम की दुआ का असर था कि वो सहाबा में बहुत बड़े हाफिज करार पाए। इसीलिए उनकी बयान करदा हदीसें बहुत ज्यादा हैं। और इसी वजह से जितने मुनकरीन हदीस हैं, जितने गुमराह फिरके हैं, चाहे वो खारजी हैं, चाहे वो शिया हैं, चाहे वो आलो राय हैं, वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बोझ रखते हैं। और असल वजह यह है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनना नहीं चाहते, हदीसें बयान हदीसों से तंग होते हैं। और इसी बात को कि ये हदीस अपने उमूम पर है, हाफिज इब्न हजर ने फतुल बारी में तरजीह दी। उस दिन से पहले जो हदीसें उन्होंने सुनी थी उनमें से हो सकता है कोई भूल जाए। मेरे इल्म के मुताबिक एक हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भूल गए थे, जिसमें आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला अदवा, मुतअद्दी मरज कोई नहीं। और ये रवायत जो वो भूल गए थे ये मालूम यही होता है कि इस दिन से पहले कभी सुनी थी इस वजह से ये बोले। और ये हदीस भी दूसरे सहाबा से सही संदों के साथ साबित है, तो ये रवायत भी बिल्कुल सही है। इमाम बुखारी ने फरमाया हद्दसना इब्राहिम इब्न मुंजिर काल हद्दसना इब्न अबी फुदैक बिहाजा, ये दूसरी सनद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान कर दी है। इब्राहिम इब्न मुंजिर मदनी थे और मोहम्मद बिन इस्माइल इब्न अबी फुदैक वो भी ये हदीस बयान करते हैं इब्न अबी ज़ैब से, तो इमाम बुखारी ने दूसरी सनद बयान कर दी। औ काला, इसमें मेरे नुस्खे में ये लिखा है कि या उन्होंने कहा, इस तरह हदीस बयान की या उन्होंने कहा। गरफ अब यदि फी है कि आपने अपने हाथ का चुलू बनाकर उसमें फेंका, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई और गोया के उस चादर में इलम फेंका, तो इसकी बरकत की वजह से सैयद अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के बड़े हाफिज बने। ये हदीस भी इस बाब के मुताबिक है, क्योंकि इलम को याद रखना, इलम की हिफाजत करना ये बाब है। और इस बाब के तहत इसमें आ गया है कि सैयद अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने इलम याद रखा। अगली हदीस है 120 नंबर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हद्दसना इस्माइल, इस्माइल इब्न अबी उवैस, ये भी मदनी हैं। قال حدثني اخي, وہ اپنے بھائی سے بیان کرتے ہیں جس کا نام عبد الحمید ہے, کنیت ابو بکر ہے, ابو بکر عبد الحمید ابن ابی ویس. عن ابن ابی ذہب, وہ محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ذہب سے بیان کرتے ہیں. عن سعید المقبوری, وہ سعید المقبوری سے بیان کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تھیلیاں یاد کی ہیں, ان میں سے ایک بڑی تھیلی ہے اور ایک چھوٹی تھیلی ہے. علم کی دو تھیلیاں, یعنی علم کے دو مجموعے یاد کیے, ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے. فاما احدهما فبسسته, ان میں سے ایک جو علم کا خزانہ ہے جو میں نے یاد کیا ہے, اسے میں نے لوگوں میں پھیلا دیا. یہ حدیثیں جتنی ہیں نا, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حج کے بارے میں, دوسرے مسائل کے بارے میں, یہ ایک تھیلی ہے, یہ علم کا ایک مجموعہ ہے. اس مجموعے کو میں نے لوگوں کے سامنے پھیلا دیا, علم لوگوں کے سامنے بیان کر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کا علم حاصل کیا تھا, ایک تو یہ حدیثیں, اور دوسرا علم کیا تھا, وہ سیاست کی باتیں تھی, حکمرانوں کا ذکر تھا, یعنی فلاں حکمران آئے گا, وہ یہ کرے گا, یہ ہوگا, فلاں کو قتل کر دیا جائے گا, اس قسم کے سیاسی امور, سیاسی حادثات. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جنگیں جو ہیں, اس قسم کی باتیں ہیں, یہ دوسرا تھا. بعض لوگ جو کہ پرلے درجے کے گمراہ ہیں, باطنی حضرات, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ سیدنا ابو ہریرہ کے پاس علم ایک باطنی تھا, ایک ظاہری تھا. یہ بات بالکل باطل ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. حافظ ابن حجر ان کا جو اگلا قول ہے, وہ اس کی تشریح میں جو فرما رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ عمل آخر ہو, اور علم کا جو دوسرا مجموعہ ہے, فلو بسست ہو, اگر میں اسے لوگوں میں پھیلا دوں, قطع ہذا البلعوم, تو میرا یہ میری گردن, میرا گلہ کاٹ دیا جائے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ انما اراد ابو ہریرہ بقول قطع, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ یہ تھا کہ میرا جو گردن کاٹ دی جائے. اے قطع آل الجور راسہ, کہ ظالم حکمران ان کا سر کاٹ دیں گے. اذا سمعوا عیبہ, جب وہ یہ سنیں گے کہ وہ تو ان کی غلطیاں بیان کر رہے ہیں. لفعلہم, اسی طرح انہیں یعنی مختلف گورنروں سے, مختلف حکمرانوں کے نیچے جو لوگ تھے ان سے یہ ڈر تھا کہ اگر ان کے بارے میں دروازے نہ پھینکو, سمجھا گیا, آواز کوئی نہ رہے, ان حکمرانوں کے بارے میں یہ بات ہے, یہ کوئی باطنی علم نہیں تھا. تو یہ حدیث بھی حافظے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی باتیں جن سے فتنہ فساد کا ڈر ہو, ان کا بیان چھوڑا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہر بات ہی بیان کرتا پھرے. باب الانصات للعلماء, یہ اگلا باب ہے 43واں. ہاں جی, ظہری, ان کو دروازہ جڑایا نا پکڑ کے چھوڑ، باقی تو ادوا کے آنے، ہاں پتہ نہیں کون کرنا ہے، جو آواز آنی ہے جی مہمان آؤں گا، جس طرح مہمان داخل ہو رہے اتنا نمو درس نہیں ہو جائے، بس بیان ختم کرنا چاہیے، یہ میں پڑھنا دیکھنا ختم کرنا، یہ آخری باب ختم کرنے بس، جی مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے آواز کٹی ہے کیا ہوا ہے، یہ آپ کو ہی پتا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں ہے کمپیوٹر کے بارے میں کس سے کیا کٹ رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے جو سنا ہے آپ نے سنا ہے، جو رہ گیا رہ گیا. اگلا باب ہے جی باب الانصات للعلماء، علماء کے لیے خاموش ہونے کا باب. تو اس میں امام بخاری حدیث نمبر 121 میں فرماتے ہیں حدثنا حجاج، ہمیں حجاج بن منہال نے حدیث بیان کی، قال حدثنا شعبہ، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، قال اخبرنی علی بن مدرک، وہ علی بن مدرک سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی، عن ابی زرع، وہ ابو زرع بن عمر بن جریر سے، عن جریر، وہ جریر، نہیں کوئی آواز نہیں جا رہی، صحیح. بس وہ جو بیان کرتے ہیں سنیں، سوال کر سکتے ہیں لیکن پھر چپ. فرمایا کہ حدثنا حجاج، ہمیں حجاج بن منہال نے حدیث سنائی، قال حدثنا شعبہ، کہا کہ ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، قال اخبرنی علی بن مدرک، انہوں نے کہا ہمیں علی بن مدرک نے حدیث سنائی، عن ابی زرع، وہ ابو زرع سے بیان کرتے ہیں، عن جریر، وہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخری حج میں، حجۃ الوداع میں، رخصتی والے حج میں فرمایا تھا استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کراؤ، لوگوں کو چپ کراؤ، فقال، پھر آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، کفار نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، جس طرح کافر مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں تم بھی ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا میرے بعد، یعنی کافروں والا فعل نہ کرنا کہ ان سے ان کے ساتھ اس فعل میں مشابہت ہو جائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث لکھی ہے، یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا لکھا ہے، اور اس ٹکڑے سے یہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں کو چپ رہ کر علماء کی بات سننی چاہیے. اسی لیے تو آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو چپ کراؤ، اور چپ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اونچی آواز سے نہ بولیں. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس کان لگا کر سنو اسے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. تو انصِتُوا کا مطلب ہوتا ہے چپ ہونا، یعنی اونچی آواز سے نہ بولنا. اگر کوئی آدمی دل میں پڑھتا ہے تو یہ انصِتُوا کے خلاف نہیں ہے. یعنی استاد کہتا ہے نا شاگردوں کو چپ ہو جاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ अपने होंठ भी नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल अपने होंठ और दांत बंद कर देंगे, नहीं ये मतलब नहीं, दिल में पढ़ सकते हैं। और उस्ताद कहते हैं कि चुप हो जाओ, दिल में पढ़ो। एक सही हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी इमाम के साथ यानी आता है और नमाज पढ़ता है, जब इमाम खुतबा के लिए खुरूज करता है निकलता है तो ये चुप हो जाता है, नमाज के आखिर तक, नमाज के इख्तिताम तक चुप हो जाता है, तो उसके अगले जो है गुनाह अगले जुमे तक बख्शे जाते हैं। अब ये सब लोगों को मालूम है कि खुतबे से लेकर सलाम तक मुतलक चुप होना मुराद नहीं है। खुतबे के दौरान आदमी दुरूद पढ़ सकता है आस्ता आवाज से, ऊंची आवाज से नहीं, ऊंची आवाज से सवाल कर सकता है खतीब से, और नमाज में तो अज़कार पढ़ेगा, अल्लाह अकबर कहेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, रुकू में तस्मीये पढ़ेगा, सजदे में तस्मीये पढ़ेगा, तशहुद में अतहियात पढ़ेगा, दुरूद पढ़ेगा, ये सारा, तो ये सारा चुप रहने के मुखालिफ नहीं है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस है, सैयद अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप जब नमाज में चुप हो जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ता हूं अल्लाह मुबाइद बेनी व बेन खताया कमा बात बेन अल मशरिक वल मगरिब। ये दुआ इफ्तिताह सुना दी। तो इसलिए चुप रहने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि बिल्कुल अपना मुंह बंद करके ओंठ सी कर चुप खड़े हो जाए, इसका मतलब सिर्फ यह कि ऊंची आवाज से ना बोला जाए। तो यहां पर भी अब चुप होने के साथ यह कि सुकूत भी होगा और इस्तेमा भी होगा, सुनेगा भी आदमी, खुद खामोश हो जाएगा और कान धरेगा दूसरा जो बात कर रहा है उसकी बात पर। तो सुकूत माल इस्तेमा ये मुराद। और अगर जोर असर की नमाज है ना तो इमाम जो पढ़ रहा होता है लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहा है, तो इधर इंसाफ वाला हुक्म है ही नहीं। और दूसरा ये कि इस पर तफसीली बात फातिहा खल्फ अल इमाम की जब आएगी इंशाल्लाह बात उसमें हम बयान करेंगे। तो ये सही बुखारी की चंद हदीसें थी और दो तीन बाब थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। कंप्यूटर की रफ्तार भी सही नहीं है और आवाज़ भी आप तक सही नहीं पहुंच रही थी, इसी पर मैं इक्तफा करता हूँ। अल्लाह ताला किताब व सुन्नत पर हमें साबित कदम रखे और इसी पर ही हमारी जिंदगी हो और खात्मा हो। बस प्रोग्राम खत्म। अस्सलाम वालेकुम।
आया है या अपने कुछ मिलकी रावी है। दूसरा और सवाल है इसी से रिलेटेड, एक अनीशा और इसके बाद मैं वो पूछूंगा आपके आगे इंशाल्लाह। पहले आप इसके ऊपर मुफस्सल रसीद आइएगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। लगता तो ये है कि कंप्यूटर अभी तक सही नहीं है क्योंकि आपकी आवाज कट कट कर आ रही थी, बिल्कुल गायब हो जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद आ गई, फिर गायब हो गई। तो पता नहीं अब मेरी आवाज भी इस तरह कट कट जा रही है या नहीं। अच्छा, तो आपका जो पहला सवाल है कि ये जो कस्तुनतुनिया वाली हदीस है जिसमें यानी अव्वल जैश मिन उम्मती यगज़ून मदीना दा कैसरा मग़फूर लहुम, कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर हमला करेगा वो बख्शे हुए हैं। इस हदीस का कोई रावी शामी है। तो भाई ये बात तो सही है, इसके शामी रावी हैं। अमर बिन अस्वद गालिबन इसका रावी है जो शामी है। किसी रावी का शामी होना या इराकी होना या मदनी होना ये कोई मसला नहीं है। ये तो आज के इस दौर के मुनकरीन हदीस ने, परवेजियों ने और मुनकर हदीस ने एक मसला उठाया है कि ये हदीस ये ईरानी रावी थे, ये अजमी साजिश है, ये फलां थे फलां थे। मुहद्दिसीन के नजदीक ये कोई मसला नहीं, محدثین کے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ راوی سچا تھا یا نہیں تھا، قابل اعتماد تھا یا نہیں تھا. مدینہ کے اندر کتنے ایسے راوی گزرے ہیں جو کہ کذاب، جھوٹے تھے، دجال تھے، متروک تھے. آپ نے واقدی کا نام سنا ہوگا، مدینہ کا رہنے والا تھا، محمد بن عمر بن واقد الواقدی، پرلے درجے کا کذاب راوی ہے، جھوٹا. اس طرح مکہ میں بھی جھوٹے راوی تھے، مدینہ میں بھی تھے، شام میں بھی تھے، عراق میں بھی تھے، اور اسی طرح سچے راوی مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، شام میں بھی تھے، عراق. راوی کے بارے میں اصل یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ سچا ہے کہ نہیں، قابل اعتماد ہے کہ نہیں. اسلام کے اندر کوئی قوم پرستی ہے، علاقہ پرستی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ اسلام کے اندر سچے کا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اب اگر وہ راوی غلاموں میں سے، وہ ایران کا رہنے والا ہے، وہ روم کا رہنے والا ہے، وہ کسی اور جگہ کا رہنے والا ہے، راوی سچا ہے تو اس کی روایت صحیح. اب سچا راوی اگر کوئی ایسی روایت بیان کرتا ہے نا جو اس کے علاقے کے لوگوں کی تائید ہوتی ہے، یا فرض کریں وہ بدعتی راوی ہے، وہ اہل بدعت میں سے ہے، سچا شیعہ تھا، خارجی تھا، کوئی اور تھا، بدعتی تھا، مرجی تھا، اگر کوئی ایسی روایت وہ بیان کرے جو اس کی بدعت کی تائید میں ہو، اگر وہ راوی سچا ہے تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، وہ روایت حجت ہی ہوتی ہے. حافظ ابن حجر نے جو ایک موقف لکھا ہے کہ بدعتی کی روایت اس کی بدعت کی تائید میں نہیں مانی جائے گی، غلط موقف ہے، صحیح نہیں ہے یہ موقف. یہ موقف انہوں نے ایک بدعتی سے لیا ہے، اور اس موقف پر تفصیلی رد کے لیے، زبردست مدلل رد کے لیے، شیخ عبد الرحمن یحیی المعلمی الیمانی رحمہ اللہ کی کتاب التنقیل جو ہے، جو کہ انہوں نے کوسری کے رد میں لکھی تھی، اس میں موجود ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ شام کے اندر جو سچا راوی ہے اس نے بنو امیہ کی حکومت تھی تو وہ اس نے بنو امیہ کی حمایت میں کوئی روایت بیان کر دی. اگر وہ حمایت میں اپنی طرف سے روایت بنا کر بیان کرتا تو سچا نہیں ہوتا، جھوٹا ہوتا، اور جھوٹے راوی کی روایت مردود ہوتی. یہ عمر بن اسود راوی سچا راوی تھا، قابل اعتبار تھا، اس پر اتفاق اور اجماع ہے، اس پر کوئی جرح نہیں. تو اس سچے راوی نے یہ حدیث بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کی سند کے ساتھ کہ اول جیش یغزون مدینہ قیصر وفور لم، پہلا لشکر جو کہ قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا یعنی قسطنطنیہ پر، وہ بخشی ہوئی. تو روایت یہ بالکل صحیح ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں، اور سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی بات. ہمارے علاقے کا ایک دوبندی تھا لال شاہ بخاری، اس نے اس حدیث پر جرح کی ہے، لیکن وہ بیچارہ حدیث کا عالم نہیں تھا، حدیث کے بارے میں پرلے درجے کا جاہل تھا، اسے پتہ کچھ نہیں تھا، اس کی جرح بے دلیل و مردود ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے، تو یہ پہلا لشکر کون سا تھا؟ تو اس بارے میں صحیح حدیث میں واضح طور پر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ پہلا لشکر کون سی ہجری میں، کون سی سن میں بھیجا گیا. 48 میں بھیجا گیا، اس سے پہلے بھیجا گیا ہے، بعد میں گیا ہے، اس میں کون کون تھے، واضح کوئی موجود ثبوت. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قسطنطنیہ پر حملہ ہوا ہے، صحابہ پہنچ گئے، اس کی وہ جو تنگ نائے تھی وہاں تک پہنچ گئے، درے تک پہنچ گئے. اسی طرح تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قسطنطنیہ پر کوئی 18 حملے ہوئے ہیں، گرمیوں میں بھی ہوئے ہوئے ہیں، سردیوں میں بھی حملے ہوئے ہیں. تو اب یہ بہت سے حملے ہوئے، ایک حملہ نہیں ہوا. یہ اس بات کو مد نظر رکھیں، اور یہ بہت سے حملوں کا میں سے ایک حملے کا ثبوت صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، جس میں مسلمانوں کا سپہ سالار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھا، اور یہ تفصیل ہم نے اپنے رسالے مجلہ الحدیث حضروں میں 6 نمبر میں لکھی ہے. یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اب بعض لوگ کہتے ہیں، مثلا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یا کچھ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو قسطنطنیہ پر حملہ ہوا ہے پہلا، اس میں یزید بھی شامل تھا، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، وہ یزید جس کو شیعہ گالیاں دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یزید قسط دنیا پر حملے والے پہلے گروہ میں موجود تھا. کوئی اس کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں. چاہے کوئی آدمی آسمان میں اڑے یا زمین میں دانس جائے, وہ قیامت تک ایسا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا صحیح سند. بلکہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ یزید اس لشکر میں تھا جو آخری لشکر تھا, کیونکہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا جس لشکر میں یزید تھا اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے, پھر وہاں ان کی قبر بنی تھی. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو وہ تو ان کا آخری لشکر تھا, اور اس سے پہلے بھی وہ حملے کرتے رہے, مثلا عبد الرحمن بن خالد بن ولید والے لشکر میں, مثلا عقبہ بن عامر والے لشکر میں, مثلا دوسرے. اس وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا دوسرے علماء کا یہ کہنا کہ یزید اس پہلے لشکر میں تھا غلط ہے, اسے کوئی دلیل نہیں. اور غلط بات کو چھوڑ دینا چاہیے, چاہے کہنے والا کوئی بڑے سے بڑا امام ہو, کوئی ہو, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو یہ حدیث تو صحیح ہے, لیکن یزید کا اس لشکر میں شامل ہونا یہ ثابت نہیں. آخری لشکر میں وہ ضرور تھا جس میں ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے تھے, اور ان لشکروں کا تاریخ میں ثبوت ہے کہ گرمیوں میں بھی ہوئے ہیں, سردیوں میں بھی ہوئے ہیں, ان کو سیف شتائی کہتے ہیں. تو بہت سے, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حملہ ہوا تھا اس میں تو یزید یا تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا, یا اگر ہوگا تو بچہ ہوگا ایک سال یا دو سال کا. تو یہ اس حدیث کی تحقیق ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تفصیلی تحقیق کے لیے وہ میرا مضمون الحدیث میں 6 نمبر میں آپ پڑھ لیں, انٹرنیٹ میں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے یا اس کو کھول کر دیکھ لیں. جی
السلام علیکم رحم. دوسرا سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جنگ ہرا ہوئی ہے, جنگ ہرا یعنی کہ جس میں یزید کا لشکر جو ہے مدینہ النبی کے اوپر آیا ہے جو ہر 3 دن کا تلوار تو یہ اس حوالے سے ہے, تو کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ بخاری نہیں ہے دوسری احادیث میں جس میں یہ کہا گیا. جو مدینہ پر نبی کے اوپر حملہ کرے گا وہ اس کے بارے میں کچھ ہے کہ وہ جہنمی ہے یا کیا ہے یا کس قسم کا ہے, تو اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. اچھا آواز بریکنگ ہو رہی ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ آواز جو ہے وہ شیخ محترم کی طرف نہیں جا رہی صحیح طریقے سے. ہاں اس کا حال یہ ہے کہ میں بولتا ہوں اس وائس آف اسلم بھائی, آپ کی آواز تو ہماری طرف بالکل اوکے ہے, تدا تن ہے, آپ کی آواز ہماری طرف بالکل کلیئر آئی ہے, اور جو جواب آپ نے دیا وہ ہم نے ریکارڈ کر لیا الحمدللہ. تو یہ دوسرا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے, بالکل اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر ہم اسی حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں جس میں یزید رحمۃ اللہ علیہ شامل ہے اور جس میں یہ عمر برحان رضی اللہ عنہ شہید ہیں اور اب ان کو بنیاد مانتے ہیں, اس سے مغفور ہیں. دوسرا ایک حدیث بیان کرتے ہی سند کا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے کیا حملہ کرے گا وہ.
ٹھیک ہے بھائی, اگر صحیح آواز نہیں آ رہی تو پھر مائک لے لیں, میرا سوال تو کلیئر ہے نا. سلمان بھائی سے سوال کریں گے, اتنا میرا سوال کلیئر ہے کہ کیا کپڑوں کے نیچے کپڑا چلا گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ ابھی صحیح ہے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتہ نہیں میری آواز کس طرح آپ بھائی سن رہے ہیں, آپ کی آواز تو ایسی لرزہ خیز تھی, ایسی دل دہلانے والی تھی. یہ کمپیوٹر کا ہی کمال ہے, اس میں سروس میں کوئی پرابلم ہے, اتنی خوفناک آواز. خیر وہ ایک صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ والوں کو ڈرائے گا یا اس میں کوئی بدعت نکالے گا یعنی ظلم کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. تو یہ حدیث ہے, اور اس حدیث سے بعد لوگوں نے یزید پر لعنت کا جواز ثابت کیا. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث. یزید کے دور میں تین بڑے واقعے ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس پر ایک گروہ جو ہے اعتراض کرتا ہے. ایک تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت, دوسرا مدینہ پر حملہ, اور تیسرا مکے پر حملہ. تو یہ تینوں چیزیں متواتر ہیں. صحیح حدیث ہے امام ابو ذرہ الدمشقی کی تاریخ دمشق میں اور بیہقی کی دلائل النبوہ میں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے آگے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ 60 ہجری سے پہلے مجھے اٹھا لے, اے اللہ 60 ہجری سے پہلے مجھے موت دے دے, اے اللہ 60 ہجری میں نہ پاؤں. اس قسم کی دعائیں کرتے تھے. اللہم لا تدرکنی سنہ 60, 60 ہجری سے پہلے. 60 ہجری سے پہلے کیوں مرنا چاہتے تھے؟ اس میں بعض لوگوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ 60 ہجری میں یزید آ کر خلیفہ بنا ہے اور اس کے بعد یہ ظلم کے واقعات ہوئے ہیں. تو بہرحال اس سے اشارہ نکلتا ہے یزید کے ظلم کی طرف. غالباً یہی وجہ ہے کہ محدثین نے یزید کو مجروح قرار دیا ہے. اب اسماء و رجال کتابیں اٹھا لیں, تقریب و تعذیب دیکھ لیں, تہذیب و تعذیب دیکھ لیں, میزان الاعتدال دیکھ لیں, لسان المیزان دیکھ لیں, جن کتابوں سے ہم حدیث کے راوی کو پرکھتے ہیں ان میں یزید پر جرا موجود ہے. حافظ ابن حجر نے تقریب و تعذیب میں لکھا ہے کہ لیسا بأہل ان یروى عنہ, وہ اس کا مستحق ہی نہیں تھا کہ اس سے روایت کی جائے. تو معاملہ بہت خطرناک ہے. میری پالیسی اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس میں سکوت کرنا چاہیے. نہ تو یہ کہنا چاہیے کہ یزید جنتی ہے, نہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ ملعون ہے, وہ کافر ہے معاذ اللہ. اس قسم کی باتیں یہ بھی نہیں کر رہی. صحابہ کرام نے اس کی بیعت کی تھی, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی بیعت کی تھی, صحیح بخاری سے ثابت ہے. تو یزید کے معاملے میں سکوت کرنا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا یہ بہتر ہے, یہ محتاط راستہ ہے. اس کے بعد یہ دوسرا سوال ہے وہ کہ ٹخنوں کے نیچے اگر اظہار ہو جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے. سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت ہے جس میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کا ازار یعنی جس کی چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھی جو تیبند باندھتے ہیں, تو آپ نے اسے فرمایا کہ جاؤ اور دوبارہ وضو کر. اس روایت کو شیخ البانی وغیرہ ضعیف کہتے ہیں, لیکن اس کا ایک راوی ابو جعفر المؤذن جو ہے اس کی توثیق امام ترمذی اور ابن حبان نے کر رکھی ہے, اس لحاظ سے یہ روایت حسن ہے. تو حسن مطلب ہوتا ہے صحیح یعنی حجت. تو بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ٹخنوں سے نیچے ازار ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا, واللہ عالم. یہ ہے تحقیق میری. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ میں کوئی بھول جاؤں تو اس میں کچھ اور کہہ دیا ہو. بہرحال آخری تحقیق یہی ہے کہ اس روایت کا راوی ابو جعفر المؤذن حسن الحدیث. جی میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو آپ کا سلسلہ جو ہے مختصر کریں بس, کیونکہ آواز بھی آپ لوگوں کی صاحب مجھے سنائی دیتی, پتہ نہیں میری آواز آپ سن رہے ہیں کہ نہیں. تو بہرحال وہ دل دہلانے لینے والی آواز, اس میں سوال نہ کریں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چودھری بھائی یہ میں روزانہ لگاتے رہتے ہیں اسے, اصل میں یہ کمپیوٹر کے اندر رہا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش خرم رکھے اور شاد آباد رکھے. یہ بات ماشاء اللہ بڑی بار ہو گئی. تو یہ ایک مطلب میں نے سوال لکھا جس نے ہمیں شاید نہیں کہ امام ضرور
تیسرے درجے میں اسے کر دیا ہے اور مقدمہ خاتے الباری میں اور تحقیق ظہری کو مدلس نہیں کرا دیا.
حملہ کرتے رہتے ہیں اب اکثر دوست ہمارے پاس تو شیخ محترم کو سوال دوبارہ پیش کرے کیونکہ روم میں آئے ہیں تو وہ سوال غائب ہو چکا ہوگا مجاہد بھائی وہ سسٹر والا سوال جو ہے نا وہ اس کو پیش کریں ہاں یہ پال لیں شیخ محترم سوال اور پھر میں نے بھی وہ کسی کے حوالے سے دو حدیثیں رکھنی ہے آپ کے سامنے جی تو میں پی کے بھائی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ہماری تو میں پی کے بھائی لاسٹ کوشچن چلو ٹھیک ہے لاسٹ اور یہ کوشچن پر وہ سسٹر کا لے لیں آپ یہ کوشچن لکھا ہوا ہے باقی ہم خود لیں گے اپنے آپ سے کرے ہینڈ ریز آپ اوکے بھائی فری کر رہا ہوں آپ کے لیے السلام علیکم
السلام علیکم یہ سوال ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ امام زہری کی تدلیس کے بارے میں اچھا میری آواز سن رہے ہیں اگر آواز آپ تک پہنچ گئی تو لکھ دیں جی اچھا جی نہیں نہیں نمبر دور دے اچھا امام زہری کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر نے ایک جگہ انہیں طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا مدلسین کی اور دوسری جگہ شروع میں کہا ہے کہ وہ تدلیس جو ہے وہ تھوڑی کرتے تھے تو یہ حافظ ابن حجر کے کلام میں تعارض ہے تناقض و تعارض ہے تو اس میں تحقیق سے بات راجع یہ ہے کہ امام زہری طبقہ ثالثہ کے مدلس تھے اس لیے کہ ان کا تدلیس کرنا ثابت ہے جس راوی کا تدلیس کرنا ثابت ہو جائے نا تو بس وہ طبقہ ثالثہ کا راوی ہے اگر سکر راوی ہے اس کو طبقہ اولا اور ثانیہ میں ذکر کرنا غلط ہے تو ایسے راوی کی روایت غیر صحیحین میں بخاری مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں ضعیف ہوتی ہے تو زہری کے بارے میں اگرچہ بعض علماء مثلا ہمارے شیخ مولانا محب اللہ شاہ راجدی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح جناب شیخ ارشاد الاصلی صاحب حافظ اللہ یا کچھ اوسط اور بھی ہوں وہ اس کی تدلیس کو مضر نہیں سمجھتے کہ وہ بہت تھوڑی تدلیس کرتے تھے یہ موقف صحیح نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ زہری مدلس ہیں ان کا مدلس ہونا ثابت ہے اور وہ اگر ان سے بخاری مسلم کے علاوہ کئی روایت بیان کریں گے تو وہ روایت صحیح نہیں ہوگی تو حافظ ابن حجر کا طبقہ ثالثہ میں انہیں ذکر کرنا صحیح ہے اور مقدمے میں یہ کہنا کہ وہ تدلیس تھوڑی کرتے تھے یا کچھ اور بات لکھنا وہ صحیح نہیں ہے وہ راجع نہیں ہے جی السلام علیکم جی اگلا سوال یہ ہے کہ اگر جرابیں پہنی ہوئی ہوں تو کیا پھر بھی ازار کو ٹخنوں سے اوپر بلند کیا جائے گا جی ہاں جی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاؤں ننگے رکھے یعنی یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ پاؤں آپ ننگے رکھے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جرابوں آپ نے ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے اس لیے جرابیں پہنی ہوں یا نہ پہنی ہوں ہر حالت میں ازار کو ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا ہے جی السلام علیکم
اب اس طرح تو چلیں
جی السلام علیکم. وہ حدیث دیکھ رہے ہیں ہم ابو داؤد منگا رہے ہیں اندر سے کہ تمہارا اگر ساتھی مر جائے اذا مات صاحبکم اذا مات صاحبکم اب اذا مات صاحب آ جی 48 میں مل گئی یہ حدیث. ہاں جی یہ روایت تو صحیح ہے جی. امام ابو داؤد فرماتے ہیں حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا وکیع قال حدثنا هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات صاحبکم جب تمہارا ساتھی مر جائے فدعوہ پس اس کو چھوڑ دو ولا تقو فیہ اور اس میں جرا نہ کرو اسے یعنی برا نہ کرو. یہ اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہے حدیث کے جرح تعدیل سے نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھے کہ دنیا میں اگر بعض ہوتے ہیں نا کہ مثلا دوست ہیں بھائی ہیں اب ایک دوسرے سے کوئی مخالفت ہو گئی تو وہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو تنقید کرتا ہے کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے میرے ساتھ تو اب یہ اس کا اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی اختلاف کی وجہ سے ایسی باتیں ہوتی. تو اگر ایسا آدمی فوت ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے. اور اس طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مرنے والوں کی برائی بیان نہ کرو اس سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. رہا مسئلہ جرح و تعدیل کا جو راوی اب چلے گئے اور روایتیں بیان کر گئے تو کیا نا کہ یہ راوی کذاب ہے یا ضعیف ہے تو یہ بالکل جائز ہے دوسرے دلائل سے. اس بارے میں مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایو الذین آمنو ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پھر تحقیق کر لیا کرو. اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحابہ نے جس آدمی کی تعریف بیان کی تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور جس کو برا کہا آپ نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اسی طرح صحابہ کرام نے بھی جرا کی اور تابعین نے تو بہت یہ یعنی جرا و تعدیل کی راویوں پر اللہ کے دین کے لیے تاکہ ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کے میں شامل نہ ہو جائیں. تو وہ جائز ہے اور ویسے خواہ مخواہ کسی پر مرنے والے شخص پر تنقید کرنا اس کو برا کہنا یہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال یہ روایت صحیح ہے جو آپ نے پوچھی. ٹھیک ہے جی اجازت ہے آپ بھائیوں سے اب اجازت دیتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.